إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. پچھلے درس میں جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا قرآن و سنت کی اتباع کی اہمیت اور اس کی فرضیت ان نکات پر ان پوائنٹس پر ہم نے غور کیا تھا. یہ بات ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو دروس ہمارے ہو رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے دین کا صحیح فہم ہم کو حاصل ہو. بیانات اور خطبات ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا مقصد ہمارے جذبات کی اصلاح اور تصحیح ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہمارا درس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بنیادی باتیں دلائل کے ساتھ اور تفصیلی تشریح کے ساتھ میں ہم سمجھیں, تاکہ کسی آیت کے بارے میں کسی حدیث کے بارے میں ایسا کوئی گوشہ ایسی کوئی بات اس میں نہ رہ جائے جو ہم کو نہ سمجھی ہو. اس لیے بعض اوقات یہ درس یا اس میں کچھ باتیں زیادہ طویل ہو جاتی ہیں, اور عام طور سے بیانات میں جو روانی اور اسی طرح سے اس کے اندر جوش اور جذبہ جو پایا جاتا ہے وہ ان دروس میں آپ کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس میں مقصد جذبات کی اصلاح سے زیادہ معلومات کی اصلاح ہے. اسی لیے ہر ہر بات کو ہر ہر نقطے کو بعض اوقات کسی ایک لفظ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے, اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے, تاکہ ہم میں سے ہر داعی اور داعیہ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں, تاکہ دوسروں کو سمجھاتے وقت ایسا نہ ہو کہ آیت کا مطلب کچھ ہو حدیث کا مطلب کچھ ہو ہم غلط سمجھنے کی وجہ سے کچھ اور ان کو سمجھانے والے بنے. اس درس میں ہم کو اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ ہم کس طرح سے دعوت لوگوں کو دیں اور آیات کے معنی اور احادیث کے معنی کس طرح سے مختصر الفاظ میں واضح الفاظ میں صحیح طور سے ان کو سمجھانے والے بنیں. پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی, میں ان کا اعادہ کر رہا ہوں, واپس سے ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہم کو ملی ہے. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ہدایت بھیجوں گا, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا, وہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا. اسی طرح سے دوسری بات اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو. اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں, اللہ کے دین میں, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی میں انسان کے ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے. تیسری بات اس میں ہم نے یہ دیکھی تھی کہ انسان کے قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کو لے لے حدیث کو چھوڑ دے, اور نہ اس کے بلاکس آدمی کر سکتا ہے, بلکہ دونوں چیزوں کا اہتمام ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, یہ دونوں چیزیں کتاب اور سنت, قرآن اور سنت الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملے, مجھ پر پیش کیے جائیں. اس سے بات واضح ہوئی کہ قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کی اتباع لازم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے, لیکن اب ہم کو بس عالم کے پیچھے چلتے رہنا ہے, جیسا وہ بتایا ویسا کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم کی بات ماننا چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عالم دلیل کی بنیاد پر, کتاب و سنت کی بنیاد پر فتویٰ دے, اور کسی عامی کو ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ عالم کی بات غلط ہے, قرآن و سنت کی بات سے ٹکراتی ہے, تو ایسے عالم کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا عالم ہو جو ہمیشہ کتاب و سنت کے خلاف ہی بولتا رہتا ہے, یا ایسا عالم ہو جو دلیل کے بغیر بات کرتا ہے, تو ایسے عالم کو ہی چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف پلٹائیں، اللہ کی طرف پلٹائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا انجام بہتر ہے اور یہ اچھی بات ہے، انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا، آپ جب وہ چیز ہم کو دیں تو ہم کو اختیار نہیں ہے کہ کچھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، ان کی خواہشات کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ایمان کی نفی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہو اور اللہ کے مقابلے میں دوسری باتوں کو مانتا ہو، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہو کہ نہیں ہم کو بھی چوائس ہے، تو یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کسی اور کو حاکم مانے، ان کے فیصلے پر راضی ہو جائے، ان کے فیصلے کو شریعت کا بدل مان لے، تو ایسا انسان ایمان والا نہیں ہے، ایسا انسان ایمان والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ اس وقت تک کہ ایک انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپسی اختلافات میں فیصل نہ بنائے، آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے اور آپ کی بات پر کوئی دل میں حرج نہ پائے۔ جب تک کہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ منافقین کی صفت ہم نے دیکھی تھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو منافقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے کٹ کے پرہیز کرتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے دور بھاگتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے کی تو بات دور ہے، اس بات کے سننے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھیں۔ میں نے اس لیے اس کا اعادہ کیا کہ بہت ممکن ہے بہت ساری ہماری بہنیں یہ پچھلے درس میں موجود نہیں ہوں اور اس درس میں موجود ہوں، اس لیے یہ باتیں واپس سے دہرائی گئیں تاکہ ان کے ذہن میں بات واپس سے آ جائے۔ آج کے درس میں سے آگے ہم بڑھیں گے اس کا دوسرا حصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ آج ایک انسان جانتا ہے والدین کی فرما برداری کرنا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اچھی غلط سب باتوں میں والدین کی مانتے ہیں۔ کوئی جانتا ہے ٹیچر کی ماننا ہے، کوئی بیوی ہے مثلا شوہر کی مانتی ہے، شوہر ہے بعض اوقات بیوی کی مانتا ہے، اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے کی مانتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو مان لیتا ہے۔ لیکن اگر زندگیوں میں دیکھا جائے تو آپس میں ایک دوسرے کی بات مان لینے کا رواج تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا کتنا مزاج آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان یہ سوچتا ہو کہ فلاں چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس چیز کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز پر غور کرتے ہوں۔ آج کے اس درس میں جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، ہم اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے کی اہمیت دین میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو کیوں بھیجا۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، ارسلا کے معنی عربی زبان میں بھیجنے کے ہوتے ہیں، ارسلا بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، وَمَا یہاں پر نافیہ ہے، یعنی ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس وجہ سے، یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس وجہ سے بھیجا ہے جو آگے ذکر ہونے والی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے جو کوئی رسول بھیجا، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اس آیت میں کئی بات سمجھنے کی ہیں، کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول جو آئے وہ اپنی طرف سے نہیں آئے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، رسولوں کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول کے جی میں کوئی بات آئی بس لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر تھے، پیغام لے کر آنے والے. وما ارسلنا من رسول، کیونکہ رسول کے معنی ہی پیغام لے کر جانے والے کے ہوتے ہیں. الا لیطاع، یطاع اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جس کو انگلش میں اوبے کہتے ہیں، ماننا. باذن اللہ، اذن کے معنی عربی زبان میں حکم اور اجازت اور اعلان تینوں کے ہوتے ہیں. الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے، یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر رسولوں کو بھیجا گیا. یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ رسولوں کی بات مانی جائے، لیکن رسولوں کی بات ماننے کی وجہ کیا تھی؟ رسولوں کی بات ماننے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس رسول کی مانی جائے. اللہ نے حکم دیا بندوں کو کہ یہ رسول ہیں، اس رسول کی بات کو تم کو ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مطاع بنایا، اس لیے معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر رسول کی مانتا ہے تو وہ اللہ ہی کی مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی مانی جائے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی مانی جائے. اگر کوئی آدمی رسول کی نہیں مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی نہ ماننا اللہ کی نہ ماننا تھوڑی ہوا، ہم اللہ کی مانتے رسول کی نہیں مانتے، تو ایسا انسان جاہل ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی مانی جائے، تو اب جو بھی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا تھا کہ رسول کی مانی جائے. تو معلوم ہوا کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا دل بہلائیں، ان کو قصے کہانیاں سنائیں. رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند اللہ تعالیٰ بندوں کو رسولوں کے ذریعے سے بتلاتا ہے. اور اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا. اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسولوں کے ذریعے سے بندوں کو بتایا. رسولوں نے اللہ کا پیغام کما حق کہو، جوں کا توں، بغیر کمی زیادتی کے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا. اب بندوں کی سعادت اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ رسولوں کی بات کو تسلیم کر لیں. انسان اپنا بھلا برا نہیں جانتا ہے. اب بتائیے، آج سے 10 سال پہلے ہم کتنی چیزیں ہیں ان کو اچھا سمجھتے تھے، آج معلوم پڑا اچھا اور برا ہے. کتنی چیزیں جن کو ہم برا سمجھتے تھے آج سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ اچھا ہے. انسان کا علم وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ترقی کرتا جاتا ہے اور کبھی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے. انسان اگر سوچ کے پابند ہو جائے اور اپنے تجربے کا پابند ہو جائے تو زندگی میں کئی ٹھوکریں وہ کھائے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسان ٹھوکرے کھا کھا کے سنبھلنے کی بجائے شروع ہی سے صحیح چلنے والا بن جائے. گڑے میں گرا پھر معلوم پڑا اچھا یہاں پہ گڑا ہے، نیکسٹ ٹائم سے بچ کے چلیں گے. ضروری نہیں کہ اگلی ٹائم دونوں پاؤں سے چلیں. ایک مرتبہ گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اگلی مرتبہ چلنے میں فائدہ کیا ہے؟ اگلی مرتبہ بچنے میں فائدہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی مرتبہ بچنے کے لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ انسانیت کے گڑھے کون سے ہیں جن میں گر کے انسانیت برباد اور ہلاک ہو سکتی ہے. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ شروع ہی سے نبی کی تعلیمات کا پابند بنے. اپنے تجربے کا پابند بننا ٹھوکرے کھا کے سنبھلنے کی ترتیب ہے، اور نبی کی تعلیمات کا پابند بننا ٹھوکرے کھائے بغیر صحیح چلنے کی ترتیب ہے. آدمی کو اختیار ہے کہ عقل مندی سے جو چیز چاہے وہ چنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اے نبی اگر یہ لوگ، وَإِن تُطِعُوهُ اگر یہ آپ کی فرما برداری کریں، یعنی اگر تم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا وَإِن تُطِعُوهُ اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور ہدایت کو جوڑا ہے، اور اطاعت کے تابع، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حکم ماننا، بات مان لینا، فرما برداری کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. وَإِن تُطِعُوهُ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے، حکم مان لو گے، جو کچھ یہ رسول تم کو بتاتے ہیں اس کو تسلیم کر لو گے، اس کے پابند بن جاؤ گے، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. اور صحیح بات ہے, کامن سینس کی چیز ہے. آپ بتائیے اگر کسی اجنبی علاقے میں آپ جائیں اور وہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور آپ کو کہیں لے جانا لے کر جا رہے ہیں, کسی سے چچا سے نانا سے ملنے کے لیے لے جا رہے ہیں, فلاں کا گھر یہاں پر ہے, اب آپ کو گھر معلوم نہیں اور ان کو معلوم ہے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں چلو یہاں سے چلو لیفٹ سے جانا ہے, آپ کو نہیں نہیں ہم رائٹ سے جائیں گے, اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ غلطی پر رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو معلوم ہے اس کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جو نہیں معلوم ہے وہ لوگوں کو رہبری دینے لگے. ہم راستہ نہیں جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ جانتے ہیں, اللہ نے آپ کو راستہ بتلایا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ اگر تم یہ اس رسول کی بات کو مان لو گے تو تم صحیح راستے پر رہو گے, تب تم کو رہبری ملے گی, تب تم گائیڈڈ بن جاؤ گے, تب تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اگر تم رسول کی نہیں مانو گے تو ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ کس کو معلوم ہے؟ راستہ رسول کو معلوم ہے. یہاں پر ہر انسان دنیا میں جانتا ہے کہ جو گائیڈ ہوتا ہے اس کے تابع ہونے سے آدمی منزل پہ پہنچتا ہے. رہبر کی ماننے سے منزل ملتی ہے, رہبر کی نہیں ماننے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اے لوگو اگر تم اس رسول کی بات مان لو گے تب تم ہدایت پر رہو گے, تب تم کو ہدایت ملے گی. معلوم ہوا کہ وہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے, ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. بہت سارے لوگ منمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ رسول کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, اپنے دل سے دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے, یہ گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے. یہ نقطہ آپ یاد رکھیں, ہدایت اگر ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آپ کی ماننے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہادی اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے رہبر ہیں. آگے آئیے, اللہ تعالیٰ نے, یعنی ہم یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی اہمیت کیا ہے اور آپ کی ماننے کی, آپ کی فرما برداری کے فوائد کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ایک فائدہ یہ بتلایا کہ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا, وہ عذاب کا حقدار بنے گا. جو نبی کی مانے گا اس کو نعمتیں ملیں گی, اور جو نبی کی نہیں مانے گا اس کو عذاب ملے گا. قرآن کریم میں سورہ الفتح آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار ومن يتولى يعذبه عذابا الیما. جو کوئی اللہ کی فرما برداری کرے, جو کوئی رسول کی بات مان لے, یدخلہ جنات, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, ایسے شخص کو جنتوں میں داخل کرے گا. جنتوں میں, جنات جنت کی جمع ہے, جنات پلورل ہے, جمع ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جنت ایک نہیں ہے, جنتیں کئی ہیں. ایک بڑی جنت ہے, اس میں کئی جنتیں ہیں, کیونکہ جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں, اور وہاں پر ایک باغ نہیں کہ سب کو میدان میں چھوڑ دیا جائے گا, نہیں, بلکہ ہر ایک کا ایک پرسنل باغ ہوگا, بلکہ ایک سے زیادہ بھی ہوں گے. جیسے قرآن میں سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جنتان, دو جنتیں ہیں, تو ایک سے زیادہ جنتیں انسان کو وہاں پر ملیں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ کی فرما برداری کرے اور اس کے رسول کی, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, جن کے نیچے کی زمین ہوگی اور زمین کے نیچے سے نہریں دکھائی دیں گی, بہتی رہیں گی. انسان کو بہت ہی عجیب وہ چیز دکھائی دے گی, وہ خوبصورتی جنت میں ہوگی, اس میں نہریں ہوں گی. تجری من تحتها الانہار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو منہ پھیر کے, پیٹ پھیر کے چل دے, مڑ کے نکل جائے, رسول کے پیچھے نہ آئے, رسول کی بات کے سننے اور قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے, بلکہ منہ پھیر کے چل دے, انکار کی صورت اختیار کرے, وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عذاب دے گا, اور عذاب بھی کیسا, عذابا علیما دردناک عذاب اللہ اس کو دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انکار کیا, اس نے اللہ کی نہیں مانی. اللہ کی نہیں مانی کیونکہ اللہ کے رسول کی نہیں مانی جو اللہ کی بات لے کر آئے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا یہی جنت میں جانے کا طریقہ ہے. بعض لوگ پیر کے پاؤں دھونے کو جنت میں جانے کا طریقہ سمجھتے ہیں, اس کو پینے کو, اور کوئی پیالہ پیتا ہے, کوئی کسی کی جو ہے لکھا ہوا کاغذ اپنی قبر میں رکھ لینے کو, عہد نامہ رکھنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتا ہے. کوئی کچھ اور کوئی کسی کی بیعت میں داخل ہو جانے کو, یا کوئی کسی کی جو ہے یعنی 12 وفات کو یا فلانے دن میٹھا بنا کے کھا کے خوب خوش رہنے کو جنت میں جانے کا طریقہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے وہ جنت میں جائے گا. ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کے لیے اس کا علم ضروری ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں جانے گا, بتائیے اس کو مانے گا کیسے؟ جس کو معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے, جس کو معلوم ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, جس کے پاس علم ہی نہیں کتاب و سنت کا, بتائیے اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے گا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے, اور ان دروس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام عوام کے سامنے آئے, اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگ جانیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم لوگوں کو معلوم ہو, تاکہ اس کی فرما برداری کر کے وہ جنت میں جانے والے بنے. تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. آگے آئیے, اللہ کے رسول کی مان لینا یہی اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی فرما برداری کی, جس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی بات مانی, اس نے دراصل اللہ ہی کی بات مانی. جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی تو کہتے نہیں ہیں, رسول اللہ ہی کی طرف سے پہنچانے کے لیے آئے ہیں. وہ حکم رسول کا نہیں ہوتا ہے, دراصل وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو رسول اپنی زبان میں عام انسانوں کے لیے آسان کر کے بتاتے ہیں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى, اور جو پیٹ پھیر کے چل دے, جو انکار کر دے, جو نہ مانے, جو قبول نہ کرے, وَمَن تَوَلَّى, جو مڑ کے نکل جائے, جو پیٹ پھیر دے, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اے نبی ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے. جو نہ مانے, اے نبی آپ اس کے اوپر نگراں نہیں ہو, آپ کا کام یہ نہیں کہ دیکھیں وہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا. اس کے اعمال کا حساب فرشتے رکھیں گے, اس کے اعمال, اس کی کرتوت, اس کی برائیاں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذمہ دار نہیں ہو کہ گمراہ ہونے کے بعد جو کچھ وہ کرتا ہے تو آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے گا, اور آپ بری ہو, آپ نے پہنچا دیا ہے. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, آپ نے پہنچا دیا. جو منہ موڑ کے چل دے, آپ اس کے اوپر نگراں مقرر نہیں کیے گئے ہو, آپ نے پہنچا دیا, آپ کا کام ختم. اب اس کے بعد وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, جو پیٹ پھیر کے چل دیں, اے نبی آپ پر ہم آپ نے آپ کو ہم نے ان کے اوپر داروغہ بنا کر, حفیظ بنا کر, حفیظ نگرانی کرنے والا, اس کے اعمال کا حساب رکھنے والا, آپ کی ذمہ داری نہیں. یہاں پر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ دائی کے ذمہ پہنچانا ہے. دائی نہ لوگوں کے اوپر محاسب ہے, نہ دائی دوسروں کے اوپر داروغہ ہے. دائی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بات کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا, ایسے انداز میں پہنچانا کہ وہ بات رد کرنا تقریباً ان کے لیے ناممکن ہو جائے. دلیل کی قوت اور اخلاق کے ساتھ میں ایک انسان حق کو اتنے اچھے انداز میں پیش کرے کہ سننے والے کے لیے قلب و عقل دونوں اس کو مجبور کریں کہ اس بات کو تسلیم کریں. پھر اس کے بعد جو نہیں مانتا ہے وہ اپنے کردار کی اور اپنی سوچ کے بگاڑ کی وجہ سے نہیں مانتا ہے, اس کی خواہشات کے خلاف جانے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں مانتا ہے. دائی کو چاہیے کہ بہترین انداز میں حق کو پیش کرے دلائل کے ساتھ. اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ماننے والے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اللہ ہی کی ماننا ہے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے, یہاں میں اس لیے یہ نقطہ ضرور ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث تو انسان کا کلام ہے اور قرآن رحمان کا کلام ہے. یہ جملہ قافیہ بندی کے اعتبار سے شعر شاعری میں استعمال ہونے کے لیے تو اچھا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بالکل بدبودار باطل قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس کی تردید کرتی ہے. رسول کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں اس طور پر فرق کرنا کہ رسول کی بات تو انسان کی بات ہے اور قرآن اللہ کی بات ہے, یہ اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ایک انسان ان دونوں میں فرق کر کے ایک کو تسلیم کرے اور ایک کو رد کر دے. رسول کا کلام اگرچہ انسان کا کلام ہے کیونکہ وہ انسانی الفاظ میں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس میں اللہ ہی کی طرف سے ان کو حکم تھا, اللہ ہی کی طرف سے رہبری تھی, اللہ نے ان کو سمجھا دیا, اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا. پھر آپ نے آسان الفاظ میں ہر ہر آدمی کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی عقل اور اس کی سمجھ کو دیکھتے ہوئے اس کو وہی بات سکھائی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. اپنے دل سے آپ نے نہیں سکھایا بلکہ وہ پیغام اللہ کا تھا. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کی ماننا دراصل اللہ کی ماننا ہے, اس لیے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرق کیا ہے؟ قرآن میں بات اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں, اور حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کوئی بیان سنتا ہے, کوئی خطبہ سنتا ہے, کوئی قصیدہ سنتا ہے, اس کے بعد دوسروں کو وہ بات بیان کرتا ہے تو اپنے الفاظ میں اس کو سمجھاتا ہے, اس کو ایسے انداز میں سمجھاتا ہے کہ جو اس کی سمجھ میں آیا ہے وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ایک لفظ وہ برابر بھی آئی نہیں بیان کرے, لیکن بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے ہر ہر انسان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے سمجھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حافظے والے اور بہترین سمجھ اور فکر اور سوجھ بوجھ والے انسان تھے. اللہ کا کلام آپ نے سنا, اللہ کی طرف سے آپ کو علم و حکمت عطا فرمائی گئی جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا, اور اللہ نے آپ کو قرآن کے معنی سمجھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی پسند ناپسند کی تعلیم دے دی. اس لیے قرآن ماننا, قرآن کی بات ماننا ضروری, اور اسی طرح سے حدیث کی بات ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ کون سی بات نبی کی ہے اور کون سی بات نبی کی نہیں ہے, یہ فرق کرنا ضروری ہے, ورنہ کوئی بھی آ جائے اور سفید جبہ اور ہرا پھیٹا باندھ کے ہم کو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سنو مانو, یا کیو ٹی وی پہ آ جائے اور آنکھ بند کر کے کوئی حدیث بیان کر دے یا کمپیوٹر میں سے بتا دے اور بتائے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے, اور کوئی حوالہ اس کا نہ ہو, کوئی ریفرنس اس کا نہ ہو, کوئی دلیل نہ ہو, جھوٹی موٹی بات بیان کرنے لگے, تو ایسے آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے تھے, ہم کو بولے کل سے نماز پانچ ٹائم کی نہیں چار ٹائم کی ہے, تو اس کی خواب کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا سکھایا. بہت ضروری ہے کہ ایک انسان علم حاصل کرے اور تحقیق کے ساتھ علم حاصل کرے, اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو بہرحال یہ بات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی مانی اس نے دراصل اللہ ہی کی مانی. یہ نقطہ اس لیے واضح میں نے کیا کہ لوگ قرآن اور حدیث میں فرق نہ کرنے لگ جائیں, ان کو معلوم رہے کہ قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کی بات ماننا بھی ضروری ہے. جو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول, قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اور اگر یہ نہ مانے, اگر یہ پیٹھ پھیر کے چل دیں. آپ دیکھیے جہاں بھی میں ذکر کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی آیت میں تھا تولا, اس سے پہلے کی آیت میں تھا یتولا. تولا کا مطلب ہوتا ہے ولا, عربی زبان میں کہتے ہیں پیٹھ پھیرنے کو, پیٹ پھیر دینا. تو جو پیٹھ پھیر دے, آج بھی ہم کہتے ہیں اس نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے, یعنی وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے, ہم سے ملتا نہیں ہے, ہم سے بات بھی نہیں کرتا ہے. یہ ناراضگی کا اور ترک کرنے کا انداز ہوتا ہے. چھوڑ دینا اور نہ ماننا، رشتہ ختم کرنا، ناراض ہونا، پسند نہ کرنا، ان ساری چیزوں کے لیے پیٹ پھیرنے کا لفظ آتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی چیز ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے اور پیٹ پھیر کے چل دے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے. تو یہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن کی نہیں مانیں گے تو کافر، اور حدیث کی نہیں مانیں تو ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا قل اطیع اللہ ورسول، کہو اے نبی کہ اللہ کی مانو اور رسول کی بھی. جیسے اللہ کی ماننا ضروری ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے. اور اگر نہیں مانتے ہیں، پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، مڑ کے نکل جاتے ہیں، رسول کے پاس نہیں آتے ہیں، رسول کی تعلیمات کے پاس نہیں آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کی نہ ماننا، انکار کر دینا، یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی جہالت میں ایسا کرے، مثلا کسی آدمی کو معلوم ہی نہ ہو کہ رسول کی نہ ماننے سے آدمی کافر ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو کافر قرار نہیں دیں گے. اسی طرح سے کوئی آدمی شک میں ہو کہ شاید یہ بات نبی کی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، تو اس شک میں اگر کوئی آدمی اس بات کو انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یاد رکھنے کی چیز ہے، جو رسول کی بات کو رسول کی بات مانتا ہے، ہاں یہ رسول کی بات ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے آدمی کو کافر قرار دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. رسول کی نہ ماننے کا نقصان آپ نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رسول کی بات سے انکار کرنے کا انجام کیا کیا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گمراہی اور فتنہ، ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسول کی نہ مانے وہ دنیا میں عذاب اور فتنے کا شکار ہو جائے گا. کہ رسول کی نہ ماننے سے دنیا ہی میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور آج اگر تھوڑا گمراہ تھا تو کل اس سے زیادہ بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت سکھانے والے رسول کے سوا اور کون ہے؟ رسول کا راستہ چھوڑ کے اگر کوئی راستہ چلتا ہے تو پھر آدمی گمراہی میں چلا جائے گا، اور جتنے قدم اٹھتے جائیں گے اتنی زیادہ دور گمراہی میں جا کے پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرْ حَذَرَ، عربی زبان میں حذر کے معنی ہوتے ہیں احتیاط اور ڈر اور بچاؤ کے، جیسے جس کو انگلش میں ہم پریکاشن کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بچہ اگر آگ کے پاس جا رہا ہے تو آپ فوراً احتیاط سے اس کو کھینچو گے، یا کوئی آدمی اگر یعنی گھر میں آیا ہے اور کہیں پہ سمجھ لیجئے کوئی الیکٹرک کا وائر جو ہے تار کھلا ہوا ہے، آپ فوراً اس کو خبردار کرو گے بچ کے رہو وہاں سے، اس کو حذر کہتے ہیں. فلیحذر، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور بہت احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. الذین یخالفون عن امر، کون لوگ ہیں جن کو یہاں پر ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ الذین یخالفون عن امر، جو اس رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. رسول کا امر رسول کا دین ہے، خصوصاً رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے. امر کے معنی عربی زبان میں، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں معاملے کو، اور قرآن و سنت میں امر دین کے لیے بھی آیا ہے. قرآن و سنت میں امر کا لفظ الف میم را، یہ امر کا جو لفظ ہے قرآن و سنت میں دین کے لیے بھی آیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، يُخَالِفُونَ خَالَفَ، خَالَفَ کیا ہے؟ خَالَفَ مخالفت ہے. عربی زبان میں خَالَفَ کہتے ہیں ایک کو چھوڑ کے دوسرا لینا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کانا اذا کانا یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی مخالفت کرتے. کیا مطلب ہے؟ حالف کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوڑ کے دوسرا اختیار کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نماز کے لیے جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے گھر کو واپس آتے تھے، اس کو کہتے ہیں خالفہ. اب یہاں پر غور کریں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، جو لوگ اس رسول کے امر، اس رسول کے دین، اس رسول کے معاملے، اس رسول کی تعلیم، اس رسول کا حکم، اس کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں، باپ دادا کا طریقہ، منمانی عقل والی باتیں، سماج، فلانے پیر صاحب، فلانا ابن فلانا، اگر ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور رسول کو چھوڑ کے کچھ اور لیتے ہیں، یہ رسول کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، جو لوگ اس رسول کے دین کو، اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں، فَلْيَحْذَر، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچاؤ کی فکر کریں. کس چیز سے بچاؤ کی؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان کو فتنہ آ نہ دبوچے، کہیں فتنہ آ کے ان کو چمٹ نہ جائے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. او یصیبہم عذاب علیم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں. یہاں پر دو باتیں ہیں جن سے ڈرایا گیا ہے، ایک فتنہ، دو عذاب علیم. اس کے بارے میں مشہور مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں، فَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ، خبردار ہو جانا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. من خالف شریعت الرسول باطنا وظاہرا، اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرے، چاہے یہ مخالفت باطن میں ہو یا یہ مخالفت ظاہر میں ہو. باطن میں کیسے؟ کہ ایک انسان دل سے ہی انکار کرے یا اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اللہ کے رسول نے منع کی ہیں. وظاہراً، یا ظاہر میں مخالفت کرے، زبان سے اس کے خلاف کہے یا عمل میں اس کے خلاف کرے. تو ایسا آدمی جو ظاہر یا باطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، ان تصیبہم فتنہ، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر فتنہ نہ آ جائے. فتنہ کیا ہے؟ ای فی قلوبہم من کفر او نفاق او بدعت، یعنی اگر وہ رسول کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے اور مخالفت کر کے کچھ اور چنتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے دل میں کفر پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں نفاق نہ پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول کی بات کو چھوڑنے کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہو جائے اور لعنت کا حقدار ہو جائے، کہیں وہ بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو فتنہ سے مراد یہاں پر کفر، نفاق اور بدعت ہے. تو جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی تعلیمات کو نہیں لے گا، یقینی طور پر وہ بدعت میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی ممکن ہے کہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور آپ غور کریں، آج مسلمانوں میں شرک اور بدعات اور کفریات میں پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جب بھی آدمی رسول کی تعلیمات سے دور بھاگتا ہے، وہ شرک اور کفر اور بدعات میں پڑ جاتا ہے. جب بھی کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ دادا یا کسی اور کے طریقے کو ترجیح دیتا ہے، وہ شرک اور کفر اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وجہ یہی ہے، اور آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے شاہد ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بات کہی کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور یقینی بات ہے، جب فتنے میں مبتلا ہوں گے تو دنیا یا آخرت میں، آخرت میں تو یقینی ہے، دنیا میں بھی ممکن ہے اللہ کا عذاب بھی آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر کہیں عذاب علیم ان پر نہ آ جائے. ای فی الدنیا بقتل او حد او حبس او نحو ذلك، کہتے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے، یعنی دنیا میں کہیں قتل نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، آپس میں جھگڑے ہوں گے، قتل ہو جائے گا. او حد دن، یا قتل اس اعتبار سے بھی کہ سزا کے طور پر وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور قتل کیے جائیں ارتداد کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. یا پھر رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگر اسلامی حکومت ہے تو گناہ ہو جائے گا تو پھر سزا بھی ان کو ملے گی، چوری ہو جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا ہوا تو اس کی حد لگائی جائے گی، سنسار کیا جائے گا، یا اسی طرح سے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ہر سن یا ممکن ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے قید کر لیے جائیں، یا اس طرح سے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر دنیا میں دو باتوں کا ذکر کیا کہ ایک آدمی جب رسول کے امر کی مخالفت کرتا ہے تو دنیا میں گمراہی بھی آتی ہے حصے میں، اور دنیا ہی سے اس کی سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر دو، دنیا میں کبھی عذاب جسمانی اعتبار سے بھی غیبی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منطقی نتیجے کے طور پر دنیا میں عذاب آئے، مثلا ایک آدمی رسول کا طریقہ چھوڑ دیا، اس سے گناہ ہوئے، گناہ کی وجہ سے انسانی زندگی ہی میں کچھ ایسی باتیں ہوئی، آپس میں جھگڑے وغیرہ ہو کے نقصان میں پڑ گیا، کیونکہ رسول کی تعلیمات چھوڑنے سے زمین میں فساد ہی آتا ہے۔ لیکن کبھی غیبی طریقے سے بھی سزا آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ بائیں کس کو کہتے ہیں؟ بائیں لیفٹ کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دایاں بایاں سمجھ میں نہیں آتا، دایاں کا بایاں ہو جاتا، بایاں کا دایاں۔ دایاں کا یاد رکھیے، دایاں ڈی سے آئے گا تو دیندار ہاتھ، سیدھا ہاتھ، بایاں بے سے، بی سے آتا ہے تو برا ہاتھ، یاد رکھیے اس کو برے کاموں کے لیے، تو دایاں بایاں اس کو یاد رکھیے۔ تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، الٹے ہاتھ سے۔ فقال کل بیمینک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ قال لا استطعت، آپ نے کہا ٹھیک ہے تو نہ کھا پائے، نہ کھا پائے۔ ما منعہ الا الکبر، صحابی کہتے ہیں وہ بس اس وجہ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہا تھا کہ بس اکڑ اس کے اندر تھی، میں نبی کی نہیں مان کے اپنی مرضی سے کروں گا، ٹھیک ہے نبی کا حکم ہے لیکن میں وہ کروں گا جو میرا جی چاہتا ہے۔ ما منعہ الا الکبر، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے اس نے نبی کی نہ مان کے اپنی منمانی کی۔ قال فما رفعها الى فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، تکبر سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے اثر سے یہ ہوا کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الاشربہ میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ایک آدمی ضد بازی، تکبر اور گھمنڈ اور منمانی کرے تو ایسے آدمی پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی بیماری میں یا کسی اور چیز میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، کسی اور نقصان میں آدمی پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بعض اوقات رسول کی مخالفت کی سزا دے دیتا ہے۔ تیسری چیز، ایک تو یہ ہوا کہ دنیا میں آدمی گمراہی میں پڑ جائے گا، چھوٹی سے بڑی گمراہی کی طرف چلا جائے گا رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ دوسرا آپ نے دیکھا دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آدمی آخرت میں جنت میں جانے سے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ میرے سارے امتی، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ نہیں جو انکار کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا؟ ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومن ابا ان يدخل الجنہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کون جاہل ہے جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کون آدمی کہے گا؟ جو جنت پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی وہ ایسا نہیں کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یا رسول اللہ ومن ابا ان يدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس لیے یہاں پر اس حدیث سے اس کو امام البخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں نہ جانے کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ جنت میں جانے سے جو انکار کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ظاہر بات ہے، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں ایسا کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بتلایا صحابہ کے شبہ پر، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون کہے گا ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، آپ نے کہا جس نے میری نافرمانی کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زبان اس کے عمل میں ہوتی ہے۔ انسان کی زبان سے دعویٰ کرنا بتائیے کتنا آسان ہے، ہم تو جنت میں فردوس میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، فردوس میں جانے کے لیے عمل کیا کیا آپ نے؟ بہت سارے دعوے انسان کرتا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے دعویٰ نہیں اور صرف دعا نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جو میری نافرمانی کرے۔ معلوم ہوا کہ زبان سے کہنا ایک اور چیز ہے اور عمل سے کہنا ایک اور چیز ہے۔ آدمی کا عمل اس کی زبان ہوتا ہے۔ آدمی کا عمل اگر غلط ہے تو اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اس کی عملی زندگی اس کی زبان بن گئی ہے، اس کی ترجمانی اس کا عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ایک بات واضح کی کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی منزل کا راستہ بتاتا ہے۔ آدمی کی زندگی جیسی ہے زندگی بولتی ہے۔ آدمی کی زندگی اگر بے عملی والی ہے، گناہوں والی ہے، نافرمانی والی ہے، خرافات اور بدعات والی ہے، نبی کی مخالفت والی ہے، شریعت کی پابندی کے بجائے آزادی والی ہے، تو اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم کو جنت سے کیا مطلب ہے، ہم کو تو یہیں جنت مل گئی ہے، ہم کو جنت میں جو چاہے کرو کا معاملہ نہیں چاہیے، ہم کو یہیں جو چاہے کرو کا چاہیے، یہاں پابندی نہیں چاہیے ہم کو، ہم کو جہنم کی پابندی چاہیے، جہنم کی زنجیریں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہاں پر یہ بتلائی کہ جو نافرمانی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دو، آپ نے یہ بتلایا کہ آدمی کی عملی زندگی اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی ترجیحات کی ترجمانی کرتی ہے۔ کس چیز کو آدمی پریفرنس دیتا ہے یہ آدمی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ کس چیز کو آدمی ترجیح دیتا ہے یہ اس کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک زیادہ اہم کیا ہے۔ اگر اس کے نزدیک آخرت کی جنت اہم ہے تو اس کے لیے عمل کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر اس کے نزدیک دنیا کی جنت اہم ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا۔ تو آدمی زبان سے تو بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ چائے پیتے پیتے باتیں کرتا ہے، ہاں آخرت بہت بڑی ہے اور مرنے کے بعد یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے۔ گپ شپ کے ٹاپک یعنی آخرت گپ شپ کا ٹاپک نہیں ہے، آخرت ایمان اور عمل کا ٹاپک ہے، آخرت صرف باتیں کرنے کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی اگر حقیقتاً اس نے اپنی زندگی میں آخرت کو سب سے اول درجے پر رکھا ہو تو اس کی زندگی میں وہ چیز اپنے آپ دکھائی دے گی۔ اگر زندگی میں اس کے قلب میں آخرت کا مقام نہیں ہے اس کی زندگی اس کے خلاف جائے گی۔ ایک آدمی کو کہہ رہا ہے کہ ہم کو یہاں جانا ہے بائیں طرف، دائیں طرف جانا ہے اور چل رہا ہے بائیں طرف، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ اس کی زبان صحیح بول رہی ہے؟ لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، بولتا ادھر جانے کو اور جاتا ادھر ہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لوگ اس کی زبان کو جھٹلائیں گے، کیونکہ عمل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، زبان نہیں۔ آدمی کے بارے میں فیصلہ اس کے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کی زبان کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے متعلق تھی۔ تو یہ دو حصے ہیں، آپ نے شروع میں نے جیسے بتلایا تھا دو باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کو یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا ایسا کرو اس کو کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو طاعہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کا اہتمام ہم کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ جو بولے وہ کریں گے بس اتنا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی تھیں بلا شبہ اس میں ہمارے لیے رہبری تھی اور اس کی فرما برداری کرنے میں، اس کی تعمیل ہی میں ہماری سعادت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے، یہ دوسرا پہلو ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے طاعت اور دوسری ہے اتباع۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، تبع سے لفظ ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ تبع اس کو کہتے ہیں بعد میں آنا، پیچھے چلنا۔ اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں آپ گئے وہاں جانا، جس راستے کو آپ نے اختیار کیا اس کو اختیار کرنا، جس طریقے کو آپ نے چنا اس کو چننا۔ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ، دلیل بنانا، اپنے لیے ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے صبح شام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، ہنسی رونا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، ہر چیز ڈسپلن اور کمال درجے کی اللہ کی عبادت گزاری کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے دین میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے نجات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زندگی جینا، ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی جیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزار کے دنیا سے جائے، لیکن بہترین زندگی ہے کیا؟ صرف کتابوں میں ہے، پڑھنے کی چیز ہے، حکم میں ہے؟ نہیں، بہترین زندگی جی کے اگر کوئی انسان دنیا سے گیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بہترین زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے فلسفر آئے، بہت سارے سماج سیوک آئے، بہت سارے ریفارمرز آئے، اور بہت کچھ بول کے چلے گئے، ان کی باتیں ہی باتیں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں بہترین باتیں تھیں، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی باتوں کا پریکٹیکل ایویڈنس تھا، آپ کی باتوں کی دلیل، آپ کی باتوں کا عملی عکس آپ کی زندگی میں تھا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں پڑھتا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پڑھے کہ کیسے تھے، کیسے عمل کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، فالو کرنے کی کوشش کرے۔ آپ جیسے کھاتے تھے ویسے کھائے، آپ جیسے بات کرتے تھے ویسے بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھے، جیسا خوف اللہ کا آپ کی زندگی میں تھا ویسے اختیار کرے، جیسی پابندی دین کی آپ کی زندگی میں تھی، جیسا ڈسپلن اور جیسا عمل کا نظام آپ کی زندگی میں تھا، ویسا نظام، ویسے اصول خود اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بہترین آئیڈیل ماڈل کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، آپ کی زندگی بہترین ماڈل ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ بیسٹ کو کاپی کرے، تو بیسٹ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو اور اس کو آدمی آج کاپی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نوجوانوں کو، کبھی بال آگے سے یوں کر رہا ہے، کبھی پیچھے سے یوں کر رہا ہے، کبھی اس کا ٹی شرٹ پہن لیا، کبھی اس کا پاجامہ پہن لیا۔ آدمی آج روزانہ ایک نیا فیشن آ رہا ہے، روزانہ ایک نئی چیز زندگی میں آ رہی ہے، چلنے کا اسٹائل، پیر کے دن ایسا تھا تو جمعہ کو دوسرا ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے، یعنی اپنی زندگی میں کوئی فلم دیکھ کے، کوئی کرکٹ کا پلیئر ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو کاپی کر رہا ہے۔ لیکن جس کو کاپی کر رہا ہے، بعض اوقات وہ گھٹیا اور ذلیل قسم کے انسان ہوتے ہیں جن میں انسانیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کس کو کاپی کرے؟ آدمی کا عمل اور اس کا چناؤ اس کی عقل کی دلیل ہوتا ہے، اس کے کردار کی عکاسی اس میں ہوتی ہے۔ آدمی کس کو چنتا ہے اس سے بھی معلوم پڑتا ہے اس کی عقل کتنی ہے۔ ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کو چنے جس کو اللہ نے چنا۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ گرے پڑے کسی کو بھی چن کے اپنے لیے ماڈل بنا رہا ہے، پاگل ہے یہ۔ چناؤ اگر ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خالق نے کس کو چنا، بنانے والے نے، اور جس نے تہذیب دی انسان کو، جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ اللہ جس نے چنا، کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو ایک انسان، ایک مسلمان کیوں نہ آپ کو چنے؟ اللہ نے نبوت اور تربیت کے لیے آپ کو چنا، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتباع کے لیے اور ایمان کے لیے اور فرما برداری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بات کہی، آپ نے کہا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اما بعد عربی زبان میں جیسے ہم بات کرتے ہو کہتے ہیں خیر آگے سنو، تو یہ جو کہا جاتا ہے بہرحال بات یہ ہے، یا جیسے کہا تھا خلاصہ کلام یہ ہے، اس طرح سے جب آدمی بات کی شروعات میں کچھ کلمات کہتا ہے تاکہ سننے والوں کا دھیان آ جائے تو اس کے لیے اما بعد کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ بیان کی شروعات میں ہوتا ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اس لیے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. بہترین کلمات، بہترین جملے، بہترین باتیں اگر کہیں ہیں تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے. وخیر الہدى ہدى محمد، اور بہترین ہدایت اگر ہے، بہترین رہبری اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے. ایک روایت میں وخیر الہدی ہدی محمد، اس کو یاد رکھیے. ہدا اور ہدی میں فرق ہوتا ہے. ہدا کیا ہے؟ ہدا گائیڈنس کو کہتے ہیں. اکثر گائیڈنس وربل ہوتا ہے، زبان سے رہبری دی جائے اس کو ہدا کہتے ہیں، لیکن ہدی کے معنی ہوتے ہیں پریکٹیکل ماڈل، عملی نظام، عملی نمونہ، کیسے کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو، زبان سے بتائے، یہ ہدا ہے، گائیڈنس ہے. اور کہے ٹھیک ہے ٹھہرو ذرا میں کر کے بتاتا ہوں، نماز پڑھ کے دیکھو ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں. یہ جو ہے عمل کے ذریعے سے تعلیم ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں. اور نمونہ، اسوہ، اور جو ہے پریکٹیکل ماڈل جو ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں. تو وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین پریکٹیکل ماڈل، بہترین اسوہ اور نمونہ اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. یہ مسلم میں کتاب الجمعہ میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کی دلیل اور محبوبیت کا راستہ اگر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے میرے کو اللہ سے بہت محبت ہے، اچھی بات ہے، دلیل منہ سے بولنے سے ثابت ہوتا نہیں ہوتا، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اچھا اگر تم اے نبی کہیے، یہودی کہتے تھے ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے، نصرانی کہتے تھے ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن یہود کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی تھی، اور نصارہ کی زندگی میں اللہ کی شریعت کی پابندی کے بجائے بدعت کا عام معمول تھا. تو مخالفت امر اور بدعت، یہ دونوں چیزیں یہود و نصارہ کا خاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا اور ساری انسانیت سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا قل، اے نبی آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. خالی دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری تابعداری اختیار کرو، میرے پیچھے چلو، مجھ کو فالو کرو. فاتبعونی، تمہارا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تمہاری زندگی میں نبی کی تابعداری نہ ہو. کیوں؟ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کو جس سے محبت ہے اس کو بھی محبوب بنانا پڑے گا، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب دین دے کر بھیجا ہے، جو محبوب شریعت دے کر بھیجی ہے، اس کی تابعداری بھی اختیار کرنی پڑے گی. خالی زبان سے جمع خرچ کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو بھی کرنا پڑے گا، آپ کے پیچھے چلنا پڑے گا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہیے، تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اور جب تم ایسا کرو گے، میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے دو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، اچھا زندگی میں دیکھیں گے تو چرس گانجے پہ جی رہے ہیں، زندگی میں پابندی نہیں ہے، نماز میں پابندی نہیں ہے، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، لیکن دعوے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہاں سے اڑ کے کعبہ میں جا کے آتے ہیں روزانہ۔ زندگی میں دعوے بہت ہیں، ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اچھا پانچ منٹ دینے کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے اور پوری جان دینے کے لیے تیار ہے، پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہے، سات سال کی پانچ منٹ دینے کے لیے جو بخیل ہے، بتائیے پوری زندگی کیسے دے گا وہ۔ تم کو اتباع کرنی پڑے گی نبی کی، فتبعونی، جو دعویٰ کرے اللہ کی محبت کا اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ دلیل اللہ کے نزدیک کچھ اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پھر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا پیارا ہو جائے، یہاں ہمارے اللہ کا پیارا ہونا کا مطلب مر جانا کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا محبوب ہونا، اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اور پھر کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جانا، اللہ کی خصوصی رہبری میں آ جانا، اللہ کی طرف سے خصوصی نصرت کا حق پانا، یہ اللہ کی محبوبیت ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کی پہلی سیڑھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، کہو لوگوں کو کہ نبی یہ لوگ آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھاگتا ہے، جو نبی کی اتباع سے بھاگتا ہے۔ آزاد زندگی گزار کے دعوے کرنا اور طلب کرنا اللہ کی محبت کی نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوہے کے ضرب بنا کے گال میں لگا دیے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے؟ نہیں۔ بدعتیں کر رہے ہیں، اللہ پسند کرے گا؟ نہیں۔ منمانی کریں گے، ہزار رکعتیں پڑھیں گے ایسی رات میں جس کا کوئی ثبوت نہیں، اللہ محبت رکھے گا؟ نہیں۔ اللہ کو محبت کیا ہے؟ کچھ بھی کرنے سے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ نہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر کسی کو کوئی کام پہ رکھے گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے، اب وہ کھانا بنانے کی بجائے کپڑے دھونے لگ جائے اور فرش صاف کرے اور ساری گھر کی چیزیں سب اٹھا کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر رکھے، سب سیٹ کرے گھر، اور جب حضرت آئے کھانے کے لیے کھانا پکا نہیں، کیوں؟ یہ صفائی کی، میں نے کتنا اچھا کام کیا، دھلائی کر کے اس نوکر کو نکال دے گا گھر سے، کیونکہ بھوک میں آدمی کو بڑا غصہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، وہ کہے گا میں نے اتنا کام کیا، آپ نے کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں دیا، مار پٹائی میری ہوئی اس کے بدلے میں، کیسا انسان ہے، اتنا کر کے بھی پٹائی۔ وہ کہے گا تجھ کو اس کے لیے تھوڑی رکھا تھا، تجھ کو کیا کہا تھا؟ تجھ کو یہ نہیں کہا تھا صفائی کر، تجھ کو یہ نہیں کہا تھا کہ چیز یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ دے، تجھ کو جو کہا تھا تو نے وہ تو نہیں کیا، دوسرا کیا، تیرا کام یہ تھا کہ جس کام کے کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ تو کرتا، تیری منمانی پہ پٹائی ملے گی، چاہے تم نے اچھا کام کیا ہو، تو نے منمانی کی، یہ پٹائی صفائی کے بدلے میں نہیں ہے، یہ منمانی کے بدلے میں ہے۔ آپ بتائیے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے وہ نوکر ہو یا کوئی اور ہو، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر نے اس کو کہا کہ یہ لکھ کے لاؤ، کل اتنا لکھ کر لاؤ، وہ اسٹوڈنٹ ڈیزائن بنا کے لے جائے، ایک دم اچھی ڈرائنگ کر کے لے جائے، دھلائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیوں؟ جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیا, دوسرا کر کے لایا. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ منمانی سے پٹائی ہوتی ہے, ماننے میں شرافت ہے اور ماننے میں نجات ہے, لیکن دین میں ہم بھول جاتے ہیں. دین میں ہم کیا کرتے ہیں, منمانی کر کے سمجھتے بہت اچھا کام ہم نے کیا ہے. منمانی میں نجات نہیں ہے. اللہ کو خوش کرنا اپنے دل کی پابندی کرنے میں نہیں ہے, رب العالمین کے فرمان کی پابندی میں ہے اور رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. پابندی اسلام کے معنی پابندی ہے, اسلام کا میننگ فرما برداری ہے. اب جس زندگی میں فرما برداری نہ ہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہ ہو, جس زندگی میں پابندی نہ ہو, نبی کے طریقے کی پابندی اگر نہ ہو, آپ بتائیے اللہ کیسے خوش ہوگا, کیسے اس انسان کو ولی بنائے گا, کیسے اس انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی مدد سے سرفراز کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اس اتباع کے اختیار کرنے سے پہلے جو گناہ ہو چکے تھے, پہلے جو بگاڑ تھا, پہلے جو منمانی تھی, جب رسول کا طریقہ اختیار کر لیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. جب رسول کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا, اور اللہ نے جب اس کو چنا تو اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا. پچھلا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اگر آج آدمی صحیح راستے کو اختیار کر لے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا غفور ہے اور الرحیم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. تیسری چیز اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو جب بلایا جائے کہ دیکھو یہ ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے اور نبی کے طریقے کی پابندی لازم ہے, آپ کو یہ کرنا پڑے گا تب جا کے ہم مانیں گے آپ کی بات کو, کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر سے شریعت مٹ چکی ہے, ہم فنا فی اللہ ہو گئے ہیں. اچھا فنا فی اللہ ہو گئے ہیں. ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیے پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, مرید سب سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ, اور نماز گئی سب گیا. اگر کوئی نیا مرید اگر کسی کو کونی مار کے پوچھے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے, تو پرانا جو ایک دم سینئر مرید ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں, یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں, اور دیکھو یہ دکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن گئے ہوئے ابھی مکہ ہے یا مدینہ ہے, یا مکہ مدینہ دونوں گئے ہیں. بعض لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں مکہ الگ ہے مدینہ الگ ہے, کچھ بھی بولو مکہ مدینہ, مکہ مدینہ کو گئے تو دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. تو پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں لیکن مکہ مدینہ گئے ہیں. اچھا کھانے کا ٹائم ہو تو برابر پیر صاحب اٹھتے ہیں, چلو ابھی کھانے کا ٹائم ہوا, اب کھانے کو حجرے میں جا کے کھانا کھا کے آنے والے, اب مکہ مدینہ کے کھجور لے کے نہیں آئے یہاں پہ, اب وہاں پر ضرورت نہیں ان کو جانے کی, اب برابر کہا کہ چلو اب تخلیہ بالکل ہٹ جاؤ سب, مجھ کو جانا ہے کھانے کے لیے. سونے کے لیے مکہ مدینہ میں جا کے وہاں پہ سوتے نہیں ہیں پیڑ کے نیچے. ایک آدمی کتنا جاہل ہے کہ کم سے کم اتنا تو عقل انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. دنیا کے معاملات میں آدمی دھوکے سے کتنا احتیاط کرتا ہے, لیکن اگر دھوکہ کھا لیتا ہے تو دین کے معاملے میں. جو نماز پڑھنے کے لیے مکہ جا رہا ہے کھانے کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کھانے کے لیے برابر ٹائم چاہیے, الگ سے نکل کے جانا پڑتا ہے, سونے کے لیے الگ سے نکل کے جانا پڑتا ہے, پیشاب پاخانے کے لیے جانا پڑتا ہے, لیکن نماز کے لیے کیا ہے وہیں بیٹھا اور دل کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے وہاں پہ مکہ جا کے. بتائیے انسان جب اندھا ہو جاتا ہے کسی کی تعظیم میں تو جانوروں سے بھی زیادہ اس کی عقل گر جاتی ہے. شریعت کی پابندی انسان کو ایسی گمراہیوں سے اور ایسی ذلت سے بچاتی ہے. ایک انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. فلاں پیر اور فلانے اور فلانے سب پیچھے رہ جائیں گے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی آخرت میں کام آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسی حیا بین اظہرکم ما حل له الا ان یتبعنی. اگر آج موسی بھی تمہارے بیچ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو ان کے لیے حلال نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ وہ میری اتباع کریں. اگر موسیٰ تمہارے بیچ تمہارے سامنے آج زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلنے مجھ کو فالو کرنے میری اتباع کے سوا کوئی اور چیز ان کے لیے حلال نہیں ہوتی. موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا, جن کو اللہ نے کتاب دی, جن کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا. اتنے بڑے رسول, اگر آج ایک مسلمان رسول کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھی چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لبللتم عن سواء السبیل. اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور مجھ کو چھوڑ کے تم ان کے پیچھے چلنے لگو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی نہیں چل سکتا ہے آج. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ان کے دور میں تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلے سارے راستے سارے طریقے ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب اگر جنت میں جانے والا راستہ ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس حدیث کو امام احمد اور امام الدارمی نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل اور آپ کی سنتوں کی اتباع. آپ نے جس کام کو جیسے کیا اس کام کو ویسا کرنا ہی اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے. منمانی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور نبی کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی رہبر نبی ہی کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چلنے میں کوئی برائی نہیں, بشرطے کہ بصیرت اور دلائل کی روشنی میں ہو. اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, یہ آنکھ والے جانور کی طرح ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے. اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا, بہت ساری چیزیں آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں تھیں جو آج کے درس میں میں نے مناسب سمجھی. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو آپ لکھ کے بھیجیں, 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, اختصار سے اس کا جواب دیا جائے گا. اور اس کا بچا ہوا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے. وہ حصہ کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے اور شریعت کی پابندی میں رکاوٹ بنتی ہیں, دین پہ آنے میں کیا رکاوٹ بنتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ حصہ ہم دیکھیں گے. تو ابھی جلدی جلدی میں جو بھی سوالات بھیجنا چاہیں وہ بھیج دیں, 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, اس کے بعد پھر عصر کا وقت قریب آ جاتا ہے, اس لیے جلدی سے ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. سوال ہے کہ رسول کے حکم کی مخالفت کا کیا معنی ہے؟ رسول کے حکم کی مخالفت کی تین صورتیں ہیں. جیسے میں نے بتلایا خالفہ مخالفت ہماری زبان میں انکار کے معنی میں ہوتا ہے, اس کی بجائے کسی اور چیز کو پسند کرنا. ایک انسان رسول کے حکم کی مخالفت کرے کا مطلب یہ ہے, ایک حالت تو یہ ہے کہ رسول نے کوئی حکم دے دیا لیکن دل میں اس کے خلاف مانے, دل میں یہ مانے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کی بجائے یہ زیادہ اچھا ہے, یہ رسول کے حکم کی مخالفت دل سے ہوئی, جس کو ہم نفاق یا کفر کہہ سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ رسول نے حکم دے دیا اور وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو, تو زبان سے اگر ایسا کہے تو یہ رسول کے حکم کی مخالفت ہے. یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ادھر جاؤ, وہ کہے نہیں ہم ادھر جائیں گے, تو اس کے مقابلے میں دوسرے کو چننا رسول کی نہ ماننا یہ رسول کی مخالفت ہے, یہ زبان سے مخالفت ہے. اسی طرح سے رسول کے حکم کی مخالفت عملاً بھی ہوتی ہے, عمل سے بھی ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنے کو کہا ہو, ایک آدمی اس کو نہ کرے, جیسے مثال کے طور پر کہا شراب پینے سے منع کیا, لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر, شراب مت پی اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے, تو شراب پینے سے منع کیا ہے. اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. بعض مخالفتیں کفر ہیں اور بعض مخالفتیں کفر نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں, کوئی آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا, انکار اگر کرے دل سے یا زبان سے تو یہ کفر ہوتا ہے, لیکن عمل سے اگر مخالفت کرتا ہے, مثلا کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب مت پیو, یا اسی طرح سے جوئے سے منع کیا گیا لیکن پھر بھی جوا کھیلتا ہے شراب پیتا ہے, تو اس نے عمل سے مخالفت کی لیکن یہ گناہ ہے, اس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے. لیکن دل سے انکار اور زبان سے انکار اسلام سے نکال دیتا ہے. یہ مخالفت کی شدید صورتیں ہیں, بڑی صورتیں ہیں, بری صورتیں ہیں. سوال ہے کہ سورہ توبہ میں شروعات میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ سورہ توبہ میں شروعات میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کئی وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں, جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورت پچھلی سورت کی تکمیل ہے. سورہ الانفال کے بعد سورہ توبہ آتی ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے. تو سورہ الانفال کا جس کو آپ یعنی تکملہ یا اس کا کمپلیشن آپ کہیں, اس کو مکمل کرتی ہے سورت, تو اسی کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس میں بسم اللہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس صورت میں اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی اور برات کا ذکر ہے, اس اعتبار سے بھی اس میں بسم اللہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں جواب یہی ہے کہ یہ صورت صحابہ نے اس میں صورت کے شروعات میں بسم اللہ نہیں رکھا, اور یہ پچھلی صورت کا یعنی آگے کا حصہ ہے, اس اعتبار سے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. 20 تاریخ کے درس کے متعلق تفصیل سے بتلائیں. 20 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں پر قریب میں جو مدر ٹیریسا ہال ہے اس میں دن بھر کا ایک پروگرام ہوگا. یہ صبح 11 بجے سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ رات عشاء بعد تک باقی رہے گا. عشاء بعد تک یہ پروگرام ہوگا. اس میں مردوں کے لیے بھی انتظام ہے اور تمام خواتین کے لیے بھی اس میں انتظام ہوگا. اوپر کے حصے میں خواتین رہیں گی اور نیچے کے حصے میں مرد رہیں گے. اس میں مختلف علاقوں سے علماء کرام کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے. انشاءاللہ علماء کے بیانات اس میں ہوں گے. پہلی مجلس ہوگی 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک, 11 سے لے کر 12, 12 سے 1. تو یہ پہلی مجلس ہوگی. 1 بجے سے لے کر 4, 4:30 تک انشاءاللہ کھانے کی مجلس اور چائے وغیرہ اس میں ہوگا. بیچ میں کوئی مجلس اس میں نہیں رکھی گئی ظہر کے بعد سے, اس لیے کہ خواتین کے ساتھ خاص طور سے بچے وغیرہ بھی ہوں گے اور کھانا پینا اور صفائی وغیرہ کا معاملہ جو ہے ایک ہی جگہ میں ہوگا, اس لیے وقت نہیں مل پائے گا. تو ظہر کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک کا جو حصہ ہوگا یہ کھانے اور چائے وغیرہ میں اور نماز پڑھنے وغیرہ میں ہی نکل جائے گا. عصر کے بعد سے مغرب تک ایک مجلس ہوگی, اور اسی طرح سے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک بھی ایک مجلس ہوگی. بہت ممکن ہے عشاء میں تاخیر کی جائے, دیر کی جائے, تاکہ مغرب سے عشاء تک کا وقت جو ہے یہ زیادہ ملے اور اس میں زیادہ علماء بات کر سکیں. تو یہ پوری تفصیل اس پروگرام کی ہے. اس میں آپ خود بھی تشریف لائیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. اس میں کوئی آنے کے لیے جو ہے اس طرح سے جیسے کورس وغیرہ کے لیے نام لکھانا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ ایک عام اجلاس ہے, عام دعوت ہے, عام پروگرام ہے. اس میں کھانے کا انتظام ہوگا, اور یعنی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کھانے کے سلسلے میں آپ کو کچھ اس میں خرچ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے آپ جتنوں کو چاہیں دعوت دے سکتے ہیں. تو جس کو بھی آپ چاہیں ان کو سب کو, جتنے آنے والے مہمان ہیں چاہے وہ مرد ہوں, خواتین ہوں یا بچے ہوں, جتنے بھی اس پروگرام میں آئیں گے کھانے وغیرہ کا انتظام ہوگا. اس کی مصلحت یہ ہے کہ رات کا بھی کھانا ہوگا اور دوپہر میں بھی کھانا ہوگا. رات میں کھانا خصوصاً اس لیے رکھے ہیں کہ دن بھر جو ہماری بہنیں اور جو خواتین یہاں پر آئیں گی تو گھر پہ جا کے کھانا بنانا یہ ان کے لیے تکلیف ہوگی, اس لیے آسانی کی غرض سے عشاء کے بعد بھی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. تو آپ خود بھی اس میں تشریف لائیں. یہ 20 تاریخ کو ہوگا صبح 11 سے لے کر عشاء تک, اور اس میں علماء تشریف لائیں گے اور مزید اس میں تفصیلات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتائی جائیں گی. صبح 11 سے لے کر 20 تاریخ کو عشاء تک یہ پروگرام ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.